نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ معزز و محتشم سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، جمعے کے اس خطبے میں اصلاح اعمال و احوال کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق اسلامی نظریات، اسلامی عقائد اور فضائل کے حوالے سے، اصلاح احوال کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تربیت کے اور جو اصلاح کے شرعی اور فکری اور نفسیاتی طریقے بیان کیے گئے، اس کی توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی اصلاح کے لیے ایک پورا نظام اس کی طبیعت کے مطابق قائم فرمایا ہے، اور جو چیزیں اس کی فطرت، اس کی طبیعت کے عین مطابق تھی اور خوبیاں جو اس کی طبیعت کے مطابق تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی ذات میں ودیت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نیک راہ پر چلانا، صحیح راہ پر چلانا اور ہر اس بھلائی کی راہ پر چلانا جو خوبی ہے، جو اچھائی ہے، اور پھر وہ انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں بلکہ اچھے امور کو سر انجام دینا، نیک کام کرنا اخلاقیات کے حوالے سے، بھلائی کے کام کرنا، اور ہر وہ چیز جو اخلاق کی خوبیاں ہیں وہ کام بجا لانا، یہ انسان کی طبیعت کے عین مطابق ہے۔ ہاں، جھوٹ، فریب اور ہر وہ رذائل و خصائل عادت جو انسان شیطانی طریقے سے اختیار کرتا ہے وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے جھوٹ سے طبیعت پر گرانی آ جاتی ہے، اس لیے نافرمانی کے کام سے ضمیر بھاری ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے سلسلے کو اس خوبصورتی کے ساتھ چلایا کہ حق کے نمائندوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کی ذات کے اندر رکھا، پھر مزید اس کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے اور اس کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے خارج میں باہر انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور پھر ہر وہ طریقہ شرعی تو ہے لیکن ہر وہ طریقہ نفسیاتی اعتبار سے جو انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے کلام نے، اس کے پیارے محبوب نے ہر وہ طریقہ، ہر وہ قانون مرتب کیا کہ جو قانون انسان کی نفسیاتی طریقے سے اس کی اصلاح کی طرف آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ساری آیات گزر رہی ہیں کہ انسان کی اصلاح میں، انسان کی صلاح میں، انسان کے نظریے کی درستگی میں، انسان کے اعتدال کے لیے ایک نفسیاتی قاعدہ یہ ہے کہ اس سے باس پرس ہو، پوچھ گچھ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں بشارت مرحمت فرمائی نیکی کے کاموں پر، وہیں پر انسان کی اصلاح کے لیے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسا مت سمجھو کہ تم شتر بے مہار ہو، ہم تم سے ناواقف ہیں، ایسا نہیں ہے. فرمایا قیامت کے دن ہوگا ہم تم سے ایک ایک اعمال کے بارے میں پوچھیں گے. یہ انسان کی تمام خرابیوں کا صرف انسان اسی پر بھروسہ کر لے تو اتنا زبردست اس کی صلاح کا حل ہے کہ کل قیامت کے دن تم ہماری نظروں سے غافل نہیں ہو، تمہارے ایک ایک اعمال، تمہاری ایک ایک اچھائی ہمارے سامنے لائی جائے گی. وہ پانچ سوال جس کو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس سوال میں، وہ انسان کی صلاح کے حوالے سے کتنی بنیادی چیز ہے. فرمائیے پانچ سوال سب سے ہم پوچھیں گے کہ تجھے علم ملا تھا کتنا عمل کیا، تجھے جوانی ملی تھی کہاں خرچ کی، عمر ملی تھی اس کو کس رفتار میں لگا دیا، تیرے پاس مالوں کا خزانہ تھا یہ بتا لایا کہاں سے تھا، تو نے اس کو خرچ کس پر کیا. یہ آپ دیکھیے تمام چیزوں کی اصلاح کی باتیں جو سید عالم نے ان آیات کی تشریح میں بیان فرمائی. میرے دوستو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کی تربیت نفسیاتی اعتبار سے کسی مذہب نے کی ہو. اس کی مثال دیکھیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کی ہے تو بھلائی نہیں جائے گی، یراہ وہ اس چیز کو دیکھے گا، وہ اس کی بھلائی کو پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ، فرمایا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی شرارت کی اور برائی کی، یراہ وہ بچے گا نہیں، ان تمام برائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. یہ اسلام کا نظام دستور ہے، اس میں کسی کی چھٹی نہیں ہے. فرمایا کہ جناب جو اس راہ پر آئے گا اگر اس نے رائی کے برابر بھی بھلائی کی ہے اس کا اجر اس کو دیا جائے گا، وہ نیکی اس کی تلف نہیں کی جائے گی، اس کی نیکی کو برباد نہیں کیا جائے گا. فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے شرارت کی ہے تو یہ بھول جائے کہ وہ چھپ جائے گا، وہ چھپتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو نظام رکھا ہے خود اس کی ذات سب کچھ جانتی ہے، لیکن مزید اس نظام کو مربوط کرنے کے لیے یہاں پر اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر جو ہم نے رسولوں کو تم پر بھیجا ہے ان سے ہم پوچھیں گے. اور فرمایا کہ جو رسولوں کو تم پر بھیجا گیا ہے ان سے باز پرس کریں گے، اور فرمایا کہ ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن پر ہم نے رسول کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف رسول آئے ان کو بھی پوچھیں گے کہ تم نے اچھائی پر کتنا عمل کیا. یہ پورا نظام اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پھر سورہ اعراف نے ایک اور خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا، فرمایا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ رسولوں سے پوچھا جائے گا. فرمایا تیسرا نظام یہ کہ صحائف لکھے گئے ہیں والوزن یومئذ الحق، پھر ترازو قائم کیا جائے گا. اور صحابہ فرماتے ترازو کی ہیت بھی دنیاوی ترازو سے ملتی جلتی ہے. فرمایا اس قسم کا ترازو قائم کیا جائے گا اور وزن جو ہے اس پر کیا جائے گا. اور فرمایا یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مشاہدے کے لیے خارج میں چیزیں موجود ہوگی. یہ تو تیسری بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین سب چیز کو جانتا ہے، پھر اس چیز کو بیان فرمائے گا. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، سارا نظام دنیاوی اعتبار کے ساتھ ہوگا کہ جس کی نیکی کا پرہرہ بھاری ہو جائے گا فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے باقاعدہ سنا کہ ایک ڈنڈی ہوگی اور ڈنڈی کے نیچے دو پلڑے لگے ہوں گے، بالکل دنیاوی نظام کے اعتبار سے وہ ترازو کے مانند ہوگا. رب کریم سارے آسمان اور زمین کو سمیٹ کر اس ترازو میں رکھے گا، اور وہ ترازو اتنا وسیع ہوگا، فرمایا کہ زمین اور آسمان کو، آسمان کو اپنی وسعت کے ساتھ جمع کیا جائے گا، زمین کو اپنے پھیلاؤ اور اس پورے تختہ فرش کو منوان اٹھا کر لایا جائے گا، آسمان کو سمیٹا نہیں جائے گا. آسمان جس کا کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا، فرمایا کہ اس میزان کی وسعت اتنی ہوگی کہ فرمایا آسمان کو سمیٹا نہیں جائے گا، آسمان اپنی صاف باغ ہیت اور اپنی وسعت اور فسعت کے اعتبار سے بالکل اسی طرح ہوگا. فرشتے اسی طرح اٹھا کر لا کر اسے رکھیں گے تو فرمایا وہ بھی پلڑھے مرائی کی دانی کی طرح ہو جائے گا. فرمایا اس میزان کے ترازو اور پلڑھے کی وسعت اتنی ہوگی، اللہ اکبر، کہ سارے آسمان کو لا کر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جائے گا. فرمایا یہ ساری وسعتیں اور فسعتیں اس میں رکھی گئی ہے. یہاں پر دہریوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب اعمال تو محسوسات میں سے ہیں، عوارض میں سے ہیں، اس کے اجسام تو نہیں ہیں. تو جب اعمال عوارض میں سے اراض ہیں، اس کے گویا کہ اجسام نہیں ہیں، تو اس کو تولنے کا کیا چیز ہے؟ سائنس نے خود اس کا جواب دیا،
آج بخار جو ہے وہ محسوسات میں سے ہے لیکن تھرمامیٹر اس کے وزن کو قرار دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بخار کو چیک کیا جاتا ہے تو اطبا باقاعدہ ایک آلہ موجود ہے جو اس کیفیت کو وزن کے اندر لے آتے ہیں. پتا چلا کہ ہر شے کا جسم موجود ہے اور ہر شے کے جسم کو ناپنے اور جانچنے کے طریقے الگ ہیں. ہم جسمانی کثافت رکھتے ہیں, ہمیں تولنے کا طریقہ الگ ہے. جو لطیف چیزیں ہیں اس کو تولنے اور وزن کرنے کا طریقہ الگ ہے. آج سورج کی شعاؤں کو بھی ناپا جاتا ہے, اس کی ڈگریوں کو سینٹی میٹر میں لا کر اس کو گویا کہ جانچا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی وزن اور ثقالت ایسی نہیں جس طرح کی ہماری ہے, لیکن خدا کے ماں سوا ہر شے کا جسم ہے. یہ کہنا کہ جناب آراز اور محسوسات کا جسم نہیں, یہ غلط بات ہے. ہر شے کا جسم ہے. آپ دیکھیں ہوا کے پریشر کو لے کر اس کے بھی جسم کو معلوم کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کا جسم ہماری مانند نہیں. تو فرمایا جو کثیر چیز ہے اس کو بھی تولا جاتا ہے, لطیف چیز ہے اس کو بھی تولا جاتا ہے. تو سائنس نے خود اس بات کی حقانیت کو بیان کر دیا. یہ نہیں کہ سائنس نے کہا تو قرآن کی بات سچ ہوئی. قرآن کی بات تو سچ ہی, انسان آج اس نظریے پر پہنچ رہا ہے. انسان آج اس نظریے پر پہنچ رہا ہے. قرآن علم کو ختم نہیں کرتا, علم کی تائید کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا, علم کی ہر وہ جزیات جس کو علم کہا جائے, جس شے کو علم اور جاننے کا نام دیا جائے, جس شے سے انسان کو معرفت اور شعور حاصل ہو, فرمایا وہ رب کا عرفان ہے. اور وہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو عطا فرمایا. اس لیے فرمایا کوئی زبان پڑھنا منع نہیں ہے, کوئی زبان پڑھنا منع نہیں ہے. جتنی زبانیں جتنے علوم رائج ہے ہر ایک کو پڑھنا جائز ہے. معرفت اور شعور کے جتنے مکاتب ہیں تمام سے درس حاصل کرنا جائز ہے. ہاں لیکن شرط اولیت, حتمیت اور قطعیت قرآن کی بات ہوگی. جو چیز اس کی تائید کے مقابلے پر آئے گی اس کو لے لیا جائے گا, اور جو اس کی تائید سے بظاہر خلاف جائے گی یہی کہا جائے گا کہ انسان کی عقل نے بھی اس راہ کو پکڑا نہیں ہے کہ قرآن کے اس مضمون کو سمجھے. جس کی بات آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے ذکی حضرات اپنی ایک تھیوری قائم کرتے ہیں, لیکن آگے چل کر پھر ان کی تحقیق بنتی ہے تو تھیوری کو کینسل کر دیا جاتا ہے, منع کر دیا جاتا ہے, اس کی مخالفت کر دی جاتی ہے, اور پھر انسان گھسیٹ کے اسی نظریے کی طرف آتا ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور یہ قرآن کی ہمارے خارج میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کہ آج تک دنیا اس کی ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر پائی. جو قرآن نے یہ کہا کہ فمن ثقلت والوزن یومئذ الحق, تو اس وقت بہت کم علم لوگ سامنے بیٹھے تھے, عرب کے وہ لوگ تھے جن کے پاس علم کا یہ شعور نہیں تھا. تو میرے آقا نے ان کو سمجھانے کے لیے دونوں طریقے بیان فرمائے. قرآن کی یہ چیز تھی کہ والوزن یومئذ الحق, وزن جو وہ حق ہے. تو سرکار نے ان کے سامنے سمجھانے کے لیے ساری باتیں وضاحت فرما دی کہ جناب ایک ڈنڈی ہوگی اور اس کے نیچے دو پلڑے لگے ہوں گے. فرمایا ترازو دیکھا ہے؟ کہاں, کہ اسی طرح ہوگا. یہ ان کے ذہنوں کے مطابق میزان کی کیفیت بیان کی. علماء نے فرمایا میزان کی کیفیت تو بیان کی, لیکن جب حضور کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا تو حقیقی معنی ہوتا ہے, ایک پھر اس حقیقی معنی کو مجازی معنی میں لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو کہا جائے آپ تو شیر کی طرح ہیں, تو یہاں پر انسان کو جو شیر کہہ دیا گیا تو نہ انسان شیر جیسا لگتا ہے نہ اس جیسا چلتا ہے, لیکن ہاں شیر کے اندر شجاعت والی صفت ہے. تو انسان کے لیے لفظ جو شیر بولا گیا ہے تو یہ انسان پر حقیقی طور پر تو شامل نہیں ہوتا, لیکن مجازن شیر کے اندر جو صفت شجاعت ہے وہ انسان کے اندر اگر پائی جا رہی ہے تو مجاز کی طرف اس قول کو پھیر دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت سے مجاز کا معنی جب کیا جائے, جب حقیقت پر عمل کرنا محال ہو, حقیقی معنی کو لینا جب محال قرار پائے, اس وقت تعویل کی ضرورت پڑتی ہے, اس وقت حقیقت سے ہٹ کر اس کے مجاز کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن احناف امام اعظم کے مقلدین, یہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ کے حقیقی مقصد کو رکھا جائے گا. جب تک حقیقی مقصد پر عمل کرنا ضروری ہوگا حقیقی معنی لیے جائیں گے, اور جہاں پر حقیقت پر عمل محال ہوگا تو پھر مجاز کی طرف آئیں گے. فرمایا یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ وزن جو کیا جائے گا وہ ترازو کی کیفیت کیسی ہوگی. فرمایا ایک ڈنڈی کی مانند ہوگا, اس کے نیچے جو پلڑے لگے ہوں گے. امام اعظم فرماتے ہیں اس میں مجاز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, رب کریم اس پر قادر ہے. یہ حدیث اپنے حقیقی معنی کے اوپر ہے کہ وزن بالکل اسی طرح ہوگا, ترازو اسی طرح ہوگا جس طرح دنیا میں تم ترازو دیکھتے ہو. فرمایا اسی طرح ہوگا, اس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کی وسعت اور خسعت اتنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین گویا کہ اس کو اس میں داخل فرما دے گا. اور یہاں پر گویا کہ ایک اور سوال مزید واضح ہو جاتا ہے کہ
کہنے والوں نے یہ پوچھا کہ جناب دنیا جب اتنی بڑی ہے اور اتنی واضح ہے تو یہ بتائیے کہ یہ دنیا کی وسعت کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ اسی حوالے سے دہریوں نے سوال کیا اور ان لوگوں نے سوال کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کی عقل اور ان کی وسعت کے مطابق ان کو مرحمت فرماتے تھے. حضور نے خود فرمایا تم عقل سے نہیں سوچتے کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور دن آتی ہے تو رات کہاں چھپ جاتی ہے. تو فرمایا اس کو اسی طرح اسی معنی سمجھو کہ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت یہ قاہرہ یہ باہرہ ہے کہ جب وہ ایک علاقے کو روشن کرتا ہے دوسرے کو اخفا میں رکھتا ہے اور ایک کو اخفا میں رکھتا ہے دوسرے کو روشن رکھتا ہے. فرمایا جس طرح دنیا کے اس پورے نظام کے اندر رب کریم نے وہ اعتدال قائم رکھا ہے. فرمایا خود دیکھو یہ دنیا کا پورا نظام حق پر ہے اور آج سائنس اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ سورج کو زمین سے جتنا دور ہونا ہے وہ بالکل اسی اعتبار سے دور ہے. سمندر کو جتنی گہرائی پر رہنا ہے آج سمندر اسی گہرائی کے اندر گویا کہ موجود ہے. زمین کو سورج سے جتنے دور لا کر کھڑا کرنا تھا اتنے دور لا کر کھڑا کیا ہے. زمین کی سطح سے پہاڑوں کو جتنا بلند کرنا تھا آج پورا دنیا کا نظام اسی ہیت کے گویا کے برابر ہے. اگر دنیا کسی دھماکے کی پیداوار ہوتی تو دنیا کا سارا نظام بے ڈھنگا کچھ تو ترتیب کے اعتبار سے ہوتا کوئی ترتیب اور تحقیق کے خلاف ہوتا. لیکن آج قرآن کو آپ دیکھیے اور قرآن اسی بات کو کہتا ہے کہ یہ پورا دنیا کا نظام ایک حق نظام ہے اور حق نظام وہ ہے جو اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی دھماکے کی پیداوار نہیں, اس حکیم اور دانا خالق نے اس کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر چیز اپنی حکمت کے ساتھ گویا کہ اپنے درمیان گردش کر رہی ہے. تو باعتبار مسلمان ہونے کے کہ وزن حق ہے اس بات کو گویا کہ تسلیم کیا جائے. نفسیاتی اعتبار سے یہ تمام ترکیب کی بات کی جا رہی ہے. انسان کو نفسیاتی پریشر میں بھی لایا جا رہا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو, تم ایک نظام کے پابند ہو, تم ایک خالق کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو. تم معاشرتی زندگی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرتی زندگی میں تم فساد پیدا نہ کرو, تو اس نظام دنیا کے صلح کے جتنے کام ہیں اس کو بجا لاؤ. اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو ہم نے ایسے نظام کو رکھ دیا ہے کہ تم بچو گے کہیں سے بھی نہیں. ہر چیز تمہاری ریکارڈ کی جا رہی ہے, ہر چیز تمہاری گرفت میں آ رہی ہے, تمہاری کوئی چیز ایسی نہیں کہ تم نظام سے گویا کہ خارج ہو سکو. یہاں پر ایک بات میں نے مزید گزشتہ جمعے میں عرض کی تھی کہ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے جن پر رسولوں کو بھیجا ہے ان سے ہم پوچھیں گے اور ان رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو یہاں پر شریعت کا ایک قاعدہ نکلتا ہے کہ شریعت اس پر متحقق ہوتی ہے جس پر رسول آ جائے اور اس دور کے اندر رسول کی تعلیم موجود ہو. لیکن رسول آ جائیں اور پھر اس بندے اور رسول کی رسالت کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزر جائے اور اس بندے تک پہنچنے میں شریعت اپنے واضح صورت کے اندر موجود نہ ہو تو پھر وہ حق کی طرف کیسے آئے گا؟ تو حضرت امام اعظم کہتے ہیں خدا نے جو اسے عقل دی ہے, عقل و دانائی جو دی ہے, یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا نمائندہ ہے. اگر خارج میں اسے رسول خارج میں ہدایت کا نمائندہ ہوتا ہے, عقل داخل میں ہدایت کی نمائندہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نظام جو ہدایت کا بنایا ہے فرمایا خارج ہادی کا نظام اگر اس سے نہ پہنچ سکے تو اللہ نے ہدایت کے نظام اس کے اندر رکھے ہیں. عقل فطرت ضمیر یہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہر انسان کے اندر موجود ہے. امام اعظم کہتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتا ہو, صحراؤں میں رہتا ہو, جنگل میں رہتا ہو, اسے رسول اور دین کی کوئی بات نہ پیدا ملی ہو تو وہ اپنی عقل سے خدا کو تلاش کرے گا اور خدا کی وحدانیت پر یقین کرے گا. اگر اس نے بتوں کو پوجا, سورج کو پوجا, چاند کو پوجا, تو اس نے عقل کے خلاف کیا. اس لیے کہ سورج تو ڈوب جاتا ہے, سورج کو عروج اور زوال ہوتا ہے, اور جس چیز کو عروج اور زوال ہو جو اپنی کیفیت میں متغیر ہوتی رہے وہ مخلوق کی صفت ہوتی ہے, خالق کی صفت نہیں ہوتی. جو ایک ہی حال, لفظ حال بظاہر پیش کر رہا ہوں, جو ایک ہی کیفیت میں بظاہر بول رہا ہوں, جو ایک ہی حال اور کیفیت میں برقرار رہتی وہ خالق کی ذات ہے. یہاں پر حال اور کیفیت میں نے بظاہر سمجھانے کے لیے عرض کیا, ورنہ رب کے لیے نہ حال کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے نہ کیفیت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ حال اور کیفیت کے الفاظ یہ مخلوق کے کمالات کی تعبیر کے لیے تو ہو سکتے ہیں, خالق کے مقام کی تعبیر کے لیے حال اور کیفیت کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو بظاہر میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ جو ایک حال میں قائم ذات ہے بظاہر لفظ حال کے اعتبار سے وہ رب کریم کی ذات ہے, اور جو چیز متغیر ہوتی رہے تبدیل ہوتی رہے وہ مخلوق کی صفت ہوا کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جس میں رسول آ جائے اور رسول کی تعلیم موجود ہو, یہ علم کلام علم عقائد کا بہت بنیادی سوال ہماری کتابوں کے اندر آتا ہے. اس پر علماء کے بڑے بڑے مباحثے ہوتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں اس گتی کو سلجھانے کے لیے لکھی گئی ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا بڑا آسان سوال پیش فرمایا. فرمایا عقل اس کی نمائندگی کرے گی, وہ عقل سے رب کریم کو تلاش کرے گا. اگر اس پر
رب کی تعلیم نہیں پہنچی، نبی کا پیغام نہیں پہنچا، خدا کے دین کا نام نہیں پہنچا، تو وہ اپنی عقل کے ذریعے خدا کو تلاش کرے گا اور دین کی طرف آئے گا. اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، مظاہر کائنات میں کسی کو خالق نہ بنایا ہو، بس اسی توحید پر اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کے اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، اور یہ حضور کے والدین کا زمانہ ہے، یہ حضور کے والدین کا زمانہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی شریعت بالکل مسخ کر دی گئی ہے، شریعت کا کوئی نام نہیں ہے، رسول کے پیغام کا کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن سرکار کے والدین یہ زمانے فطرت کے اندر ہے. تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کبھی انہوں نے سورج کو سجدہ کیا ہو، تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کبھی انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، تاریخ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتی کہ جہاں پر سارے مکہ کے لوگ بت پرستی میں لگے ہیں اور شرک میں لگے ہیں، سرکار کے والدین کا دامن کبھی شرک سے آلودہ ہوا ہو. تاریخ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ایک عقل سے ہدایت لینے والے تھے اور ان کی برکت سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے کئی لوگ ہدایت یافتہ تھے. اس لیے علماء ربانیین نے اجماعی طور پر اس بات کا نظریہ قائم کیا کہ سرکار کے والدین جو عرب میں رہتے تھے، سرکار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر اور حضرت اسماعیل سے پہلے تک یہ جتنے والدین گزرے ہیں، یہ تمام ہادی مہدی موحد اور مومن تھے، کیونکہ ان سے شرک کسی صورت میں ثابت نہیں. ایک آسان سی مثال میں بخاری کی پیش کرتا ہوں. جب سرکار پر پہلی وحی آئی تھی تو سرکار سیدہ خدیجہ کے ماموں، حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں حضرت ورقہ بن نوفل، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا بار اور اس کی بظاہر گھبراہٹ تھی، تو حضرت خدیجہ نے جا کر حضرت ورقہ بن نوفل سے پوچھا، حالانکہ حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اور انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ آپ کی علامات سے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اعلان نبوت کے لیے تفویض فرما لیا ہے اور ان قریب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے. فرما کر میں زندہ رہا اور آپ کی موجودگی میں رہا، جس وقت آپ اعلان نبوت کریں گے تو میں آپ کے دین کا کلمہ پڑھوں گا. لیکن حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. مدینہ کے اندر صحابہ میں یہ مخمصہ چلا، چہمی گوئیاں ہوئی کہ ورقہ بن نوفل تو ایمان نہیں لائے، کلمہ تو نہیں پڑھا انہوں نے. یہ میری اس تقریر کی تائید ہو رہی ہے زمانۂ فطر کے اعتبار سے کہ جو موحد رہے. صحابہ نے اس بات پر بحث کی کہ ورقہ بن نوفل جنت میں ہے یا جہنم میں ہے کس طرف. جب حضور کے گوشے مبارک پر یہ بات پہنچی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا اور آپ نے صاف فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں خیر کی باتیں کرو. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ان کو جنت میں اڑتا ہوا دیکھا ہے، وہ جنت میں سبز پرندوں کے مانند اڑ رہے ہیں. فرمایا کہ ورقہ بن نوفل جنت کے اندر ہے. تو دیکھیں، انہوں نے نہ حضور کا کلمہ پڑھا تھا، نہ حضور کے دورے نبوت کو انہوں نے پایا ہے، لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زمانے فطرت پر تھے اور توحید پر قائم تھے. اور حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں ایک تو اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، جس دور میں ایک بھی خدا کا توحید کا پابند بندہ نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی. پتا چلا کہ حضور سے پہلے قیامت نہیں آئی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار کے والدین لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود تھے. تو یہ شرعی مسئلہ تھا، اس کو نظریات کے اعتبار سے ذہنوں میں رکھنا گویا کہ ضروری ہے. اور والوزن یوم عزن الحق، قیامت کے دن وزن کرنا حق ہے. اس پر انشاءاللہ مزید باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، احادیث کے اعتبار سے کہ وزن کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس کو کس طرح کیا جائے گا. اس اعتبار سے رب کریم کے علم پر جو دہلی اعتراض قائم کرتے ہیں، اس کے جوابات کی بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کر کے آنے والے جمعے میں اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے ان تمام سوالات کے دونوں رخ کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور اسلاف میں جو اس کا صحیح اور ثواب کے ساتھ جواب محمد فرمایا ہے، انشاءاللہ اس تحقیق کی طرف بھی ہم آئیں گے تاکہ یہ باتیں جو عقیدے کی بنیادیں ہیں، تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر مضبوط ہو جائیں. ان شعوری باتوں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے تمام ترتیب اور تمام جزیات پر صدق دل کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحم فرما. اور قرآن جو ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں کامل شعور مرحم فرمائے. اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کی اور قرآن کی تعلیم کو جو اعتقاد اور احکام کے حوالے سے ہیں اپنے اوپر نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.